اگر وہ کہ اپنے عشق پر کام اور تفکر کرنے سے اللہ کا راستہ ہے. مجمع بھی لگ جائے گا, مجمع بھی لگ جائے گا, وہ بھی کھٹے بھی ہو جائیں گے, لیکن اس سے بھی ہمارے حضرت حرام سلامت برکاتہم یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. ترجمان اصحاب خیر الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد الحکیم صاحب صاحب برکاتہم میرے تیسرے شعر ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو فتوا فرماتے ہیں کہ وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں, وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. کیسے پتہ چلے کہ وہ بھی راضی ہے؟ مجمع ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی راضی ہیں یا نہیں, وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں. مجمع تو مداری بھی لگا دیتا ہے, پتھر کا تماشا دکھانے والا آئے 100 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. مجمع لگانا کون سا کمال ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اپنی رضائے کا نصیب فرمائے, اپنے مشائخ کی محبت کہاں کما ہم کو عطا فرمائے. آ گئے بھائی, فون آ گئے؟ وہاں خبر کی میسج دیکھا نہیں کرتا. اس کو فون کر دیجیے, ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیجیے, ہمارے گھر پہ اطلاع کر دیں تو وہ بتا دیں گا. آج وہ نہیں ہے, مولانا حمید صاحب شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ ظاہر میں گو بلا سہی، لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم دیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں۔ ظاہر میں جو حال آیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلاؤ مصیبت آ گئی، لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی پریشانی آ جائے تو دیکھو کہ اگر تم یہ بلا یہ مصیبت یہ پریشانی تم کو مسجد تک لے آئے، تمہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے، تمہیں دو رکعت نماز پڑھ کے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کی توفیق ہو جائے، تو سمجھو کہ یہ مصیبت مصیبت نہیں ہے، برائے عذاب نہیں ہے، اللہ کی سزا نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ ایسے رحمت ہے کہ خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھ گیا، یہ رحمت ہے۔ یہ مصیبت آئی، چلو بھائی دو رکعت پڑھتے ہیں، خطا کار تو ہیں ہم، گناہگار تو ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جو بے نمازی ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر آتا ہے کہ بھائی واقعی ہم نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز کی نحوست ہو رہی ہے، تو اس کو توفیق ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے ایسا تشویش کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ تو اگر یہ توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت اپنا بنانے کے لیے ہے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہے، اپنے سے ملانے کے لیے ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مصیبت آئی، اس نے رخ کیا شراب خانے، چل بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، وہاں چل کے ہم مٹاتے ہیں، یا بدکاری کے اڈے پہ چلا گیا، یا کوئی اور گناہ کا کام کرنے لگ گیا، تو یہ مصیبت اس کے لیے برائے عذاب ہے، برائے عذاب ہے، سزا ہے۔ تو بندے کو گمان اللہ یہی رکھنا چاہیے۔ اب مثال ہے معمولی سی، یہ سب گرمی بڑھنے لگی، شدید گرمی ہو گئی، بازے لوگ ہیں کہ گرمی کوئی گالیاں دینے لگتے ہیں، یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر گرمی نہ کریں اللہ تعالیٰ تو دیکھو کہ گرمی کے کتنے فائدے ہیں، پانی کو اللہ تعالیٰ بھاپ بنا کر اوپر اٹھاتے ہیں آسمان، اگر گرمی نہ ہو تو پانی اڑے، پانی بخارات نہیں بنے گا، بادل نہیں بنے گے، بارش نہیں برسے گی، پھر قحط پڑے گا تو قحط کو پوستا ہے، قحط کو پوستا ہے، گاڑیاں دیتے ہیں لوگ، سب کی حالت کی بات ہے۔ اسی طرح سورج نہ نکلے، گرمی نہ برسائے تو غلہ نہیں پکے گا۔ اسی طرح کتنے کام اللہ تعالیٰ گرمی سے لیتے ہیں، کتنے کام اللہ تعالیٰ سردی سے لیتے ہیں، کتنے کام اللہ تعالیٰ خشک موسم سے لیتے ہیں، کتنے کام اللہ تعالیٰ سر موسم سے لیتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تمام حال ہمارے فائدے کے لیے، دراصل اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، اس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں۔ بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، مکمل بندوں کا عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں، نفس کی مرضیات کا جب تک خون ہوا نہیں. اپنے نفس کی خواہشات کو مارنا, گناہ سے بچنا, نفس گناہ کا تقاضا کرتا ہے اس کی بات نہ ماننا, اس کا خون کر دینا, خواہش کا خون کر دینا, سمجھ گئے؟ اپنے نفس کی خواہش کا خون کر دینا. جب تک یہ چیز حاصل نہ ہوگی, گناہ سے بچنے کی توفیق نہ ہوگی اور اپنے نفس کو کچلنے کی توفیق نہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کا عشق کامل نہیں ہوگا. اور ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنے کے لیے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. بندوں کا کام یہی ہے, اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ایک ہی کام لگایا ہے. یہ دوڑے لگانا اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا ہے, یہ کرکٹ میچیں دیکھنا کھیلنا ذمے نہیں لگایا ہے, فیکٹریاں قائم کرنا ذریعہ تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے. یہاں کیا یعبدون مانے؟ معرفت ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ یعبدون اے یعرفون, اپنی معرفت کے. ہم زمین میں پیدا ہوں پھر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے. اتنے بڑے سورج ستارے اور یہ کائنات, اور اس کائنات کے اندر زمین کے اندر کیسے کیسے قدرت کے کرشمے اللہ تعالیٰ کے. دیکھو مٹی کے اندر, مٹی اگر منہ میں رکھو تو تھو تھو کرے گا آدمی, کوئی ذائقے کی چیز ہوتی ہے وہ, لیکن اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ذائقے پیدا کرتے ہیں. میٹھا چوٹا آم پیدا کرتے ہیں, طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. مٹی کو دیکھو تو بھورے رنگ کی ہے, کہیں کالی ہے, کہیں سرخی اسمائل ہے, کہیں بھورے رنگ کی ہے, لیکن اس سے خدا تعالیٰ کتنے رنگ کے پھل اور پھول اور پودے پیدا کرتے ہیں. مٹی کو سونگو, خوشبو ہے اس میں, کوئی خوشبو نہیں بلکہ مٹی کی عجیب کی ایک کھانس ہوتی ہے, لیکن اسی مٹی سے خدا تعالیٰ خوشبودار پھول پیدا کرتے ہیں. مٹی کو دیکھو کتنی کرخت اور کراری چیز ہے نا, لیکن اسی مٹی سے خدا تعالیٰ کتنے نرم و نازک پھول کی پتیاں پیدا کرتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے. یہ ہے ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد. کھانا پینا, بنگلہ بنانا, فیکٹری بنانا اور حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمانا, یہ سب ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ سب ہمارا مقصد نہیں ہے. روٹی کمانا ذریعہ مقصود ہے کہ بھائی پیٹ چونکہ لگا ہے اس کے لیے روٹی چاہیے, تو روٹی کو بھی اگر حلال طریقے سے اور اللہ شریعت کے حکموں کے مطابق ہم کمائیں گے تو وہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی. ہاں وہ بھی عبادت بن جائے گی. ہمارا دین ایسا پیارا ہے, ہمارا اللہ ایسا پیارا ہے کہ بیت الخلاء جانے پر بھی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق, سنت کے مطابق ہر طریقہ ہو تو ہر کام عبادت بن جاتا ہے. ہاں تو اپنے نفس کی خواہش جب تک کہ نہیں مارے گا, عبادت کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, تہجد گزاری ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, چیلے بھی لگا رہا ہے, لیکن نہ نگاہ کی حفاظت ہے, نہ زبان کی حفاظت ہے, نہ حرام حلال کی تمیز ہے, نہ جو ہے اخلاق اچھے ہیں, تو یہ آدمی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ ایک بڑھیا ہمارے محلے میں رہتی ہے اور دن بھر عبادت کرتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے, جس ہر ایک سے لڑ لیتی ہے, بد اخلاقی کرتی ہے, بدسلوکی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار, یہ دوزخ میں جائے. نمازیں کام نہیں آئیں, عبادت کام نہیں آئی, روزے کام نہیں آئے. کیوں؟ کہ روزے نمازیں سب کام کے تھے مگر اس نے زبان کی خرابی کی وجہ سے ہر عبادت کے اندر زہر گھول دیا, برباد کر دیا. اخلاق کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی کتنی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق سے نواز دیں. نمازوں کے اندر بھی گڑ گڑا کے آپ نے دعا مانگی اپنے اخلاق کے لیے, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے, تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے, اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے. یہ معیار بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ملتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں سردی جھکا دیتے ہیں محبت سے ملتے ہیں اور یاد دوستی کرتے ہیں تواضع بھی کرتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں اب پتہ چلے گا کہ واقعی اخلاق اچھے ہیں یا برے اس لیے کہ گھر میں کوئی دیکھتا نہیں بازار میں تو دس آدمی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہاں بڑے اچھے اخلاق کے آدمی ہیں جھک کے ملتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں تو آنکھیں لال کر کے ملتے ہیں گھر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں بٹائیاں کرتے ہیں زبان چلاتے ہیں تو یہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے اخلاق کا اچھا وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہے کیونکہ گھر والی کمزور ہے اس کا کوئی بھائی بند باپ ماں باپ وہاں نہیں ہے جو اس کا دفاع کر سکے لہٰذا جو جی میں آتا ہے اس کے ساتھ کر ڈالے تو یہ بزدل آدمی ہے اور نالائق آدمی ہے کمینہ آدمی کمینہ یہ کمینہ میں نہیں کہہ رہا یہ کمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص کمینہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس لیے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو غرض یہ کہ گناہ کا دل چاہتا ہے یہ بھی ایک گناہ ہے بیوی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا اس پر زبان چلانا اس کو طعنے دینا اس کو گالیاں دینا اس کو برا کہنا اور تو اور بعض لوگ اس کو یہ طعنے دیتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا ارے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے تو اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کے تمہیں دے دیا اب اگر تم دنیا ہی کے کتے لالچی ہو کہ تم ماں باپ کے مال پہ نظر تو پھر تمہارا کوئی علاج نہیں پھر تم دنیا کے کتے ہو کہ تم نے دنیا کے لیے شادی کی تھی تم نے شادی لڑکی سے کی تھی یا تم نے شادی اس کے ماں باپ کے مال سے کی یہاں پتہ چل گیا تمہاری اصلیت ماں باپ کے مال پر نظر ظالم تو یہ دیکھ کے تو نے کیا دیا تو نے کون سا اسے سونے میں تول دیا تو نے کون سا محل بنا کے دے دیا جو تو دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے ان کے پاس اتنا مال ہے کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے تیرے لیے کمایا تجھے اپنے لڑکی دے دی کافی دی جو دینا ہے تو دے تیرے ذمہ نہ نفتا ہے تو بنا کے محل لا کے دے اس کو پھر دیکھو میں نے تمہیں محل دیا پھر دیکھتے ہیں خود تو دیا نہیں خود تو فاتح میں اسے مار رہا ہے اس کو اور ماں باپ کے تانے جا رہے ہیں تو غرض میری مقصد کہنے کا حضرت کا اس شعر کا یہ ہے کہ بہت سی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ اور رسول کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے اس معاملے میں اپنی نفس کی خواہش پر نہیں چلنا تو جس نے اپنے نفس کی خواہش کو توڑنا سیکھ لیا وہ اللہ کو پا گیا بندوں کا عشق ناتمام ہوتا نہیں ہے آہتا نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں ان کی مراد صدا نہیں ان کی رضا چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں یہ ہے تسلیم و رضا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا ہے کہ بس میرے مولا کی یہی مرضی ہے کہ میں اس حال میں رہوں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کا حکم کرتا ہوں کیا یا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوں
ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں ان کی رضا چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں लेकर करेंगे क्या उसे, जिसमें तेरी रजा नहीं। तुझको जो हो पसंद अब मुझको भी हो वो भी अजीज, लेके करेंगे क्या उसे जिसमें तेरी रजा नहीं। शिकवाए यार इश्क में हरगिज कभी रवा नहीं, उनकी हर एक अदा कभी मेरे लिए जफा नहीं।
अल्लाह
तेरा जो दर्द दिल में है या रब है ये तेरी अता, तेरा जो दर्द दिल में है या रब है ये तेरी अता। रहता है तुझसे बेखबर जिस पर तेरी अता नहीं, रहता है तुझसे बेखबर जिस पर तेरी अता नहीं।
जो भी चीज जो नेमत अल्लाह ताला ने अपने ताल्लुक की है ये अल्लाह की अता है, और जिस पर उनकी अता नहीं होती वो अल्लाह के दर से बेखबर रहता है, गाफिल रहता है, गुनाहों में पड़ा है, अल्लाह की रहमत से मायूस है।
तेरा जो दर्द दिल में है या रब है ये तेरी अता, रहता है तुझसे बेखबर जिस पर तेरी अता नहीं।
हज़रत का शेर याद आ गया जो मैं पढ़ता भी रहता हूँ, कि दुश्मनों को ऐसे आबो गिल दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया। हाँ, पैरों को जो है वो पानी मिट्टी के चक्कर में डाल दिया, तरक्कियों के चक्कर में, कंप्यूटर बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, दिन रात लगे हैं, अल्लाह से काफी यालमून ज़ाहिरन मिन अल-हयात अद-दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम ग़ाफिलून। कि वो जानते हैं दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत तरक्की कर ली, बड़ी बिल्डिंगें बना ली, लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं, आखिरत की फिक्र ही नहीं है उनको, इसलिए कि वो उनका इत्तेफाक ये है कि बस यहाँ मर गए तो मर गए, दोबारा जिंदा कौन करेगा। जो ही है लदी अंशाह अव्वल अमर, आप कह दीजिए इन काफिरों से जो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अल्लाह ताला इन पोसीदा हड्डी को और जर्रात बिखरे हुए जब मर गया इंसान सब कुछ खत्म हो गया फना हो गया, तो फिर इनको कौन एक जगह जमा करे। अल्लाह ताला ने क्या जवाब निकलाया, जो ही है लदी अंशाह अव्वल अमर, कि जिसने पहली मरतबा जमा उसको पैदा किया वही उसको दोबारा जमा रहा, वही दोबारा जमा रहा। फरमाया कि ये सोचो, ये पूछो इनसे कि पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल काम है या दोबारा पैदा करना। हाँ, पहली मरतबा एक चीज है ही नहीं, एक चीज का वजूद ही नहीं है, उस चीज को आदम से वजूद में लाना ये ज्यादा मुश्किल काम है या वजूद को इकट्ठा कर देना दोबारा मुश्किल काम। हाँ, पहली दफा पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। वो जब चाहे आदम से किसी चीज को वजूद में ले आए, और जब चाहे वजूद को ऐसा फना कर दें जैसे उसका वजूद था ही नहीं, जब चाहे जिस तरह चाहे कर सकते, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करने के लिए फरमाया कि अपनी अकल को इस्तेमाल करो, हर तुम जाहिलाना सवाल करते हो कौन जमा। तो ये तो ऐसे लोगों को क्या है, दुश्मनों को ऐसे आबो गिल दिया, पानी मट्टी का ऐश दे दिया, सोना चांदी और जवाहरात और पेट्रोल और ये तरक्की और सारी जो कुछ भी दुनिया में हमको नजर आ रहा है कहाँ से पैदा होता है, मिट्टी से पैदा, पानी और मिट्टी के पैदावार है। और दोस्तों को अपनों को क्या दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया, अपनी याद की तौफीक दी, अपने दरबार में हाजिरी का शरफ अता फरमाया, अल्लाह अल्लाह करने का शरफ अता फरमाया, छोटी छोटी आमाल पर बड़े बड़े अजर सवाब का वादा फरमाया। नजर नहीं आ रहा अभी, लेकिन जब आंख बंद होगी सब आलम गैब खुल जाएगा। लेकिन जो आदमी आखिरत की फिक्र करता है और अल्लाह ताला को पहचानता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, इबादत करता है और अल्लाह को राजी रखता है और नाराजगी से बचने की पूरी कोशिश करता है, जान लड़ा देता है और तौबा और इस्तिगफार करता है, रोता रहता है उनसे कि अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, तो ऐसे आदमी पर खुदा ताला आलम-ए-गैब दुनिया ही में खोल देते हैं, उस کو یہ سب انعامات آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں. ہاں عالم غیب برائے نام رہ جاتا ہے.
تیرا جو درد دل میں ہے, تیرا جو درد دل میں ہے, یا رب ہے یہ تیری عطا, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں. نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن.
خندزن مانے مسکرانا, تنگ کرنا, تنگ کرنا. یا میاں تم اکیلے بیٹھے رہتے ہو, اللہ اللہ کرتے رہتے ہو, ذرا باہر نکلو, ذرا تم بھی جو ہے وہ دین کو پھیلاؤ, دین کا کام کرو. یہ دین کا کام ہی نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے, ایک آدمی کسی کے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, اس کا دین سیکھتا ہے, اس سے اپنے نفس کو مٹانا سیکھتا ہے. نفس تو مٹتا ہی کسی اللہ والے کی صحبت میں ہے میرے دوستو. ہاں یاد رکھنا کہ نیک ماحول سے بھی اصلاح نہیں ہوتی. اگر نیک ماحول سے اصلاح ہو سکتی ہوتی تو شیطان کی اصلاح پہلے ہو جاتی. شیطان فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا, سجنوں کے ماحول میں رہتا تھا, خود بھی عبادت کیا کرتا تھا. اس کو کس چیز نے بہکایا بھائی؟ اس کو اس کے نفس نے بہکایا. انا ایوم من ہو کے نعرہ لگانے لگا. کس کے سامنے؟ اللہ حکم الحاکمین کے سامنے. ان کے حکم کا انکار کرنے لگا. ابا واستکبر. اللہ فرماتے ہیں کس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ مردود ہو گیا بارگاہ الہی سے قیامت تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اب کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی. یاد رکھو کہ ماحول سے بھی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح تو ہوتی ہے کسی مسلح کی صحبت میں, کسی مسلح سے. مربع بنتا ہے کسی مربی کے ذریعے سے. کبھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کبھی آپ میں سے کوئی گیا ہے کسی بیکری میں یا کسی دکان میں کہ مجھے ایسا مربع چاہیے سیب کا یا آملے کا کہ جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. کہیے صاحب, کہ بھائی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنے شوکیس میں لگے ہوئے مربع سب کسی نہ کسی نے بنایا ہے, کسی نہ کسی نے پھل توڑا ہے, پھر کسی نے اس کو پکایا ہے, پھر اس کا شیرہ پکایا ہے, پھر اس کو پکایا ہے, پھر اس کو کچھ کیا ہے, پھر جا کے شیشی میں بھرا ہے, تب کہیں جا کے مربع بنتا ہے بھائی. پہلا مربع اپنے آپ خود بن جاتا ہے کبھی؟ ہاں جس کا کوئی مربع نہ ہو اس کا مربع کیسے بنے گا؟ یہ نفس کا اگر مربع بنانا ہے, جس کے بنائے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی, کامیابی نہیں مل سکتی, اللہ راضی نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا, ناکام رہے. اس لیے اصلاح ہوتی ہے کسی مسلم سے, اور اصلاح کرنا فرض ہے, اور دین پھیلانا اس کے پاس ہے. پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے, پھر اوروں کو بھی تبلیغ کرے. لیکن اصلاح کرنا اپنے نفس کی وہ فرض عین ہے, اس کو لوگ سمجھتے کم. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے.
نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن, عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں, عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں.
جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آدمی ایک عرصہ رہتا ہے اور اپنی اصلاح کراتا ہے تو خدا تعالیٰ کا درد اس کے دل میں اتر جاتا ہے, خدا تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ معاملہ ہوتا ہی کسی اللہ والے کی صحبت میں ہے. کسی اللہ والے سے تعلق کیے بغیر یہ تعلق حاصل نہیں ہو سکتا, جب تک کہ کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح نہ کرائے اور اس کی تدابیر پر نہ چلے اور اس کی تجاویز پر نہ چلے اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع نہ کرے, اس وقت تک اللہ کو پا نہیں سکتا. ہاں جب اصلاح کرا لیتا ہے, دل کی پاکی اور صفائی حاصل ہو جاتی ہے, پھر اس کا دل نور ہی نور ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. اللہ کو تو ابھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, ان کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے, پھر اس کا پاک و صاف ہو جاتا ہے, دل میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسر قلوبهم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جو ہماری خاطر سے اپنا دل توڑتے ہیں ان دلوں میں میں رہتا ہوں. اور جب وہ دل میں آ جاتے ہیں تو پھر ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور اس کو دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر مزہ آ جاتا ہے. جنت سے بڑھ کر آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی. ہاں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان کی. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان کی. اللہ تعالیٰ جب دل میں آتے ہیں تو اس کو بیان کرنے سے قادر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے. ولم یکن لہ کفوا, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں, کوئی برابری ہم سری کرنے والا نہیں ہم کا, تو کیسے بیان کرے گا کہ بھائی کیا چیز ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی ایک آدمی نے چوسا آم کبھی کھایا ہی نہیں, اور ایک آدمی اس سے تعریف کرے کہ چوسا آم ایسا مزیدار ہوتا ہے, یہ ذائقہ ہوتا ہے. کہتے بھائی چینی سے چینی کی طرح ہوگا. کہا نہیں بھائی چینی کی طرح نہیں, بھائی تم کھاؤ. کہا نہیں اچھا ہوگا شہد کی طرح میٹھا ہوگا. کہا نہیں, کیا کیا کہ اس کے کاٹ کاٹ پکے ہوئے آم کے منہ میں ڈالنا. جیسے ہی منہ میں رکھا تو وہ ذائقہ جب آیا تب پتا چلا کہ ارے یہ تو کچھ عجیب چیز ہے, عجیب ذائقہ ہے. تب وہ کہتا ہے جزاک اللہ کے چشمم باز, تم نے میری آنکھیں کھول دی, تم نے میری آنکھیں کھول دی. اسی طرح جب شہر کے ساتھ رہ کر کچھ صحبت اٹھاتا ہے اور اس کی تربیت میں رہتا ہے تب اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے, کہتا ہے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر مرا جا پانے جانے جا ہم راز کر, کہ میری جان جو ہے آپ نے اللہ کے ساتھ ملا دیا میری جان. پھر اس کی آنکھیں کھل گئی. تو یہ نصیب ہوتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں. یہ تربیت کے آدمی جو ہے وہ نہیں پاتا جب تک تربیت نہیں کرائے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہندوستان کے سفر میں تھے اپنے شیخ کے ساتھ, حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ. حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی کہ دیکھو ایک گھر کے آگے جیسے وہ پاڑ بنا دیتے ہیں گھروں کے آگے, تو ایک پاڑ بنی ہوئی تھی لیکن اس میں کانٹے گدے کا گوبر گوبر دیپ اور خدرو جھاڑیاں بہت ہی گندگی اور کچرا کوڑا سب ٹکا ہوا. تھوڑی دور ایک گھر اور اس گھر کے آگے بھی اسی طرح کی باڑ تھی, لیکن اس میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے, بہت ہی خوشنما گھاس اگی ہوئی تھی اور تر و تازہ پھول اس میں نظر آ رہے تھے. خوشبودار فرمائے کہ دیکھو اس گھر کے سامنے کوڑا کچرا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مالی نہیں ہے, دیکھ بھال کرنے والا نہیں, تو اس کا کیا حال ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کانٹے اور گدے کی ٹیک اور گوبر اور بدبو آ رہی ہے. اور یہ دیکھو اس گھر کے باہر جو ہے خوشبودار پھول ہیں, گھاس ہے, صاف ستھرا بنا ہوا ہے, سلیقے سے سجا ہوا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی مالی ہے, دیکھ بھال کرنے والا. تو فرمایا کہ اسی طرح سے مومن کے دل کی مثال ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو, کوئی مربی نہ ہو, وہ مثل مالی کے. جس کا کوئی شیخ ہو وہ سمجھو کہ وہ مالی ہے اس کا, اس کے دل کا. اگر کوئی شیخ ہو اس کا تو دل کے اندر یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ گلشن, اس کا دل کا گلشن کھلا ہوا ہوگا, اس کے دل میں اللہ کی محبت کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے دل سے خدا تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آتی ہے, وہ لوگ گلزار ہوتا ہے اس کا دل. اور جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا دل کباڑ کھانا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دل بڑا اچھا ہوگا کیونکہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, خیر خیرات بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کا دل کباڑ کھانا ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے میرے دوستو عزیزو اگر اللہ کو پانا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق کر, اور نہ ملے اللہ والا تو اس کے خادم سے ہی تعلق کر, جس کو اس نے اجازت دی ہو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب پانی نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں نماز کے لیے, تیمم کرتے ہیں, اور تیمم کر کے نماز پڑھی جانے والی نماز بالکل کامل نماز, کوئی نفس نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اگر کوئی اللہ والا نہیں دکھائی دیتا تو اللہ والے کی کسی خاتمے کے ساتھ ہوتا, جہاں دل ملتا ملتا اس کی باتیں اچھی لگتی, اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ کی محبت میں اضافہ معلوم ہوتا, اپنی غفلت جو ہے وہ دور ہوتی معلوم ہوتی, اور اچھے اخلاق پیدا ہونے لگے. پہلے گالیاں دیتا تھا, بکواس کرتا تھا, ہر ایک سے زیادہ پھرتا تھا, اب جو ہے سب کے ملتا ہے کہ بھائی میرے اللہ کے بندے,
اللہ کیا میری پکڑ نہ ہو جائے گی. اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے, اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, دنیا اس کی بدل جاتی ہے, دنیا بدل جاتی ہے. تو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے اور اس طرح سے تعلق کرنا چاہیے اور اللہ کے عشق میں ترقی کرنی چاہیے. نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن, عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں, جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ, جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ, اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں, اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں. اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو نہیں ملا جو مال کی طرف مال کی لالچ میں, کوئی پیر ہو یا کوئی شیخ بنا بیٹھا ہو لیکن مال کا حریص ہے, دنیا داری ہے اس میں, دکانیں کھول رہا ہے, بلڈنگیں بنا رہا ہے, یہ آدمی جو ہے یہ اس کو عشق رب سے پالا نہیں ہے, یہ تو دنیا کے مال و زر کا کتا ہے, دنیا کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے, فرمایا کہ جو آدمی حرام حلال نہیں دیکھتا اور مال کے پیچھے لگا رہتا ہے تو وہ عشق حق اس کو ابھی نہیں ملتا, کیونکہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کو پالا, جس نے اللہ کو پا لیا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. دولت اور جو آدمی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو مقصود بنا لیا, سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں ملے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ جو مل جائے تو جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری, اور جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. جس کے ایک بزرگ جا رہے تھے فقیر سے تھے, تو جوانوں نے شرارت میں پوچھا بدتمیزی کی, بڑے میاں آپ کو لوگ شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس, کتنا امانت ہے آپ کے پاس, کتنے مال و دولت دولت کے ڈھیر لگے ہیں جو لوگ آپ کو شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں. تو بڑے میاں اللہ والے تھے, انہوں نے بھی کیا جواب دیا, انہوں نے جواب دیا کہ پخانا زر نمی دارم فقیر, میرے گھر میں تو کوئی مال و دولت کوئی سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے, میں تو فقیر آدمی. ہاں پخانا زر نمی دارم فقیر ولے دارم خدا زر امیر, کہ اگر میرے دل میں تو اللہ تعالیٰ جو خدا خالق زر ہے سونے کا خالق ہے وہ رکھتا ہوں, اپنے سونا کیا چیز, سونا نہیں ہے میرے پاس, میں فقیر آتی ہوں, ولے دارم خدا زر امیرم, میں تو سونے کا خالق رکھتا ہوں, سونے کا خالق رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں دو تسبیحات ذکر کی کراؤں گا, کیا وقت ہے, ہاں سبن ہے نا, تو 15 منٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم دو تسبیحات کر لیں گے تاکہ جو نئے ہمارے احباب ہیں ساتھی ہیں ان کو ذکر کا طریقہ سمجھ میں آ جائے اور ہمارا ذکر بھی ہو جائے, اللہ کی یاد بھی ہو جائے اللہ کے گھر میں. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائے گا, یعنی بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ وہ اٹھے گا اور اس کا چہرہ روشن ہوگا. 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چودھری کے چاند کی مانند اٹھائیں گے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا اٹھائیں گے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ چوری بھی کرے, ڈاکہ بھی کرے, شراب بھی پیے, بدنگاہیاں بھی کرے, سارے گناہ کرے پھر بھی اس طرح نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ کا معمول بنا لے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اسے اپنے جس قول کی لاج رکھیں گے, وعدے کی وعدہ ہے نا کہ اٹھائیں گے چمکتا چہرہ, تو چمکتا چہرہ کیسے ہوگا کہ اس کا منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق, نیکیوں کی توفیق خود بخود ہونے لگے,
خود بخود اس کے قدم قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگے، خود بخود اس کے قدم قدم نیکی کی طرف اٹھنے لگے، نیکیوں کا جی چاہنے لگے اور برائی سے اس کو نفرت ہو جائے گی. منہ کالا کرنے والے ہمارے گناہ 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 سے کیا ہوتا ہے؟ منہ کالا ہوتا ہے اور نیکیوں سے منہ اجالا ہوتا ہے، چمکتا ہے. تو خدا تعالیٰ اپنے اس وعدے کی لاج رکھیں گے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے. یہ ہے اس کرنے کی برکت. اور حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی پردہ رکاوٹ حجاب نہیں ہے. ادھر بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ سیدھی عرش اعظم سے پار کر کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. عرش اعظم بھی رکاوٹ نہیں بنتا. نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تاباں پر پڑے تو بیکار ہو جائے. اور میں کہ لا الہ الا اللہ کی کاٹ ایسی تیز ہے کہ اگر عرش اعظم پر اللہ کو نہ پاتی تو اس سے بھی آگے نکل جاتا، اس سے بھی آگے نکل جاتا. مگر اس کا مقصود اللہ سے ملاقات ہے. تو گویا بندہ جو زمین پہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سمجھو وہ فرشی جو ہے وہ عرشی ہو جاتا ہے. ایک لمحے میں لا الہ الا اللہ کہتے ہی اللہ سے بے حجاب ملاقات ہو جاتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے روزانہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ سے بے پردہ ملاقات کیوں نہیں کرتے. اور 10-15 مرتبہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمے کو مکمل کر دیں. اور ذکر اس طرح کریں سن لو بھائی تم سلیم. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ذکر اس طرح کریں گے بزرگوں نے جو طریقہ مقرر کیا ہے یہ کوئی سنت کا سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے لیکن سنت میں اور اللہ سے تعلق میں معاون ہے، مددگار ہے. اس لیے ہم اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں ورنہ کسی طرح بھی کر لیں لیکن اس طرح کرنے میں فائدہ جلدی اور زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے یہ طریقہ ہے بزرگوں نے بنایا کہ لا الہ کہتے وقت تھوڑا سا ہلکا سا جیسے جھومتا ہے نا آدمی ہلکے ہلکے سے اس طرح ذکر کرنا ہے. تو لا الہ کہتے وقت ہلکے سے دائیں جانب کو جھک جائیں اور الا اللہ کہتے واپس آ جائیں اور زیادہ بوجھ نہ ڈالیں دماغ پر. بعضے لوگ بہت زیادہ دماغ کو بوجھ ڈالتے ہیں اور کیفیت نہیں لگتی، دل نہیں لگتا تو پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں. بات عمل سے کام بنتا ہے، کیفیت سے کام نہیں بنتا. یاد رکھو شیطان آ جاتا ہے پٹی پڑھانے کے، تمہارا دل تو لگ نہیں رہا، کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا، کیا فائدہ ذکر کرنے کا. کیونکہ وہ ظالم چاہتا ہے کسی طرح اللہ سے دور ہو جائے، کسی طرح اللہ کا ذکر میں زبان ہی رہے نہیں، کسی طرح جو مایوس کر دوں اس کو اللہ. تو اسی لیے پیر کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ رابطہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مایوس ہو کر گر پڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شیطان کی پٹی میں آ جاتے ہیں. تو یاد رکھو کہ زیادہ بوجھ دماغ پر نہیں ڈال. اور تصور یہ کرنا ہے جب لا الہ کہیں تو جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ ہماری لا الہ عرش اعظم پر پہنچ رہی ہے، اللہ سے ملاقات کر رہی ہے حدیث پاک میں. اور الا اللہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ عرش اعظم سے ایک نور نکل رہا ہے جو میرے دل میں داخل کر رہا ہے. ہلکا سا دھیان رکھنا کافی ہے، دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا، بار بار بتاتا ہوں. اور زور زور سے گردن کو جھٹکا نہیں دینا، میرے شیخ نے منع فرمایا ہے. گردن کو جھٹکا دینا، سر کو جھٹکا دینا، اس سے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے. میرے شیخ بڑے طبیب روحانی بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے. ہاں اس لیے حضرت نے منع فرمایا، بس ہلکے ہلکے جسم کو مجھے دیکھتے جاؤ اور آنکھیں بند کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آنکھیں کھلی ذکر کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے مجھے دیکھتے جاؤ اور ذکر کرتے جاؤ.
لا الہ الا اللہ 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 لا
کلمے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں انعامات, چھپائے ہوئے ہیں, اگر ظاہر کر دیں تو ظالم کوئی کافر نہ رہے, سب مسلمان ہو جائے. لیکن اللہ کو منظور یہ ہے کہ ہمیں بغیر دیکھے ہی مان لاؤ, ہماری باتوں پر بغیر دیکھے ہی مان لاؤ, ہمارے رسول کی باتوں پر بغیر دیکھے ہی مان لاؤ. وہ ایمان ہمارے یہاں قبول ہے, دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد تو سب کافر کو بھی سب نظر آ جائے گا, جہنم جنت سب نظر آئے گا, اور پھر وہ روئے گا اور کہے گا کاش یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاؤں. مگر اس وقت اس کو رونے کا حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں آج ہم قدر کر, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ, اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں اور جو کچھ اس میں ہے, تو کلمے والا پلڑا وزن کے اعتبار سے جھک جائے گا, قیمت کے اعتبار سے. اتنی بڑی دولت ہے کلمہ جس کو نصیب ہو گیا, دونوں جہان سے پڑھ کر دولت اس کو مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس بات کو اتار دے, زبان پر ہے الحمدللہ یہ بھی نعمت ہے, لیکن دل میں اتر جائے تب کام بنے گا. ہاں یہ معمولی نعمت نہیں ہے. جس آدمی کو 100 مرتبہ روزانہ اس کلمے کی توفیق ہو گئی کہ دونوں جہان سے پڑھ کر اس کو دولت حاصل ہو گئی, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان. ہاں ارے میاں کیا سمجھتے ہو, ایک بزرگ فرماتے ہیں خاقانی رحمت اللہ علیہ کہ ہم ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا, 30 سال کی محنت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک لمحہ اللہ کی یاد تخت سلیمانی سے بھی بڑھ کر ہے. پہلے سنایا تھا نا قصہ, حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑے چلے جا رہے تھے, اللہ نے ان کو ہواؤں پر حکومت دی تھی, جانوروں پر حکومت دی تھی, جنات کے اوپر حکومت دی تھی, بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی. 6 لاکھ کرسیاں تخت شاہی پر ہوتی تھی, 6 لاکھ تفاسیر میں آتا ہے, ہمارے حضرت نے سنا ہے 6 لاکھ کرسیوں کا دربار لگتا تھا لوگوں کا, اس میں جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, انسان بھی ہیں, اور وہ پورا تخت ہوتا تھا وہاں بیت المقدس سے ہوتا ہوا افغانستان کا کسی علاقہ ہے وہاں پہنچ کر, اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. وروا ہوا شہروں کیا ہے مولانا, ایک دن میں کتنا سفر طے کرتا تھا, ہوتا تھا ایک ماہ کی مسافر ہے نا, کوئی حافظ نہیں ہے, ایک ایک دن میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا, ہوا میں اڑتا تھا, 6 لاکھ اس کا دربار لگتا. تو ایک مرتبہ وہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے تخت پہ, دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا, آسمان سے پہنچ گیا, ہواؤں کو حکم دیا تحقیق کرو کہ یہ کہاں سے آیا نور. معلوم ہوا کہ زمین سے ایک شخص نے کے پاس سے نور نکلا جو آسمان تک. یہ پچھلے کہانیاں نہیں ہیں, ہاں یہ اللہ کی باتیں ہیں, سچی باتیں, پیغمبروں کی باتیں. تو ہواؤں کو حکم دیا کہ اس شخص کو لا کے حاضر کرو. جب وہ شخص آ گیا تخت پر تو پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا تھا کہ تیرے پاس سے ایک نور نکلا جو آسمان سے پہنچ گیا, کیا عمل کیا تھا؟ ہاں میں نے تو کوئی عبادت نہیں کی, آپ کا تخت دیکھ کے میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد, داؤد سبحان اللہ کا لفظ نکل گیا کہ آپ نے آل داؤد کو کیا شان دی ہے, داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, کیا بات کہا تھا آپ نے, سبحان اللہ کہہ دیا تھا میں نے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا تخت سلیمانی سے افضل ہے, اس لیے کہ تخت سلیمانی اس کی بادشاہت اس کی دولت سب کی سب مرنے کے بعد نہیں رہ جائے گی, اور تیرا سبحان اللہ کہنا ہمیشہ کے لیے باقی ہوا. یہ ہے اللہ کا نام لینے کی قیمت میرے دوستو, اس لیے کلمے کی ہم قدر کریں اور اس کے حقوق بھی ادا کریں, اور اس کو زبان سے بھی پڑھیں.
لا الہ الا اللہ, 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 لا
طریقہ ہے ذکر کے دوران آسانی ہو تو یہ طریقہ جیسے یہ بیٹھے ہوئے مربع یہ جیسے بیٹھے ہوئے اصل بیٹھک یہ ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی تکلیف ہے تھکان ہو گئی تو کوئی حرج نہیں جس طرح چاہو بیٹھ کے کر لیکن ہمارے بزرگوں نے طریقہ یہ سکھایا اگر کوئی ٹانگ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے تو اب لوگ اس کو نہ بولیں کہ بھائی یہ کیوں ایسے بیٹھا ہے یہ ہمارا کام ہے ہمارا کام بتلانا ہے عمل کرنا ہے اپنے ایپوں کو دیکھنا ہے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ کیوں ایسے بیٹھا ہے بھائی کوئی مجبوری ہوگی کوئی تکلیف ہوگی انسان ہے تو طریقہ جو ہے بتایا کہ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے تاکہ اطمینان سے کر یکسوئی اور جمعیت سے فرق ذکر کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک یکسوئی اور ایک جمعیت سے فرق
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
ایسی بن جائے او اللہ کا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پہلے زمانے میں بعض سبتا ایسے ذکر کرتا تھا صرف یہی نام اللہ کا لے جاتا یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے تو یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا دل جو ہے وہ ایک میدان ہو جائے جس میں بس آپ ہی آپ
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل
اس کا مطلب بھی سمجھ لو کہ تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو کیا مطلب یعنی جو کام میں کروں جو عمل میں کروں جو لمحہ میں گزاروں رہتا صرف اور صرف آپ کے احکام میری نظر میں اس موقع پر آپ کی یہ مرضی کیا ہے اس موقع پر آپ کا حکم کیا ہے یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی آئے اور اس کو دھکا دے دیا چلو میں تو اللہ ہی اللہ میں اب اللہ کا ہو گیا تیرے بعد تیرے کام کر نہیں رہا تو یہ آدمی جاہل ہے اور یہ خدا تعالیٰ کیوں ناراض کر رہا ہے مقصد کیا ہے کہنے کا تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو کہ میں صرف اور صرف ہر کام کے اندر آپ کا حکم دیکھوں اس موقع پر آپ کا حکم کیا ہے اگر میری بیوی ہے تو اس سے محبت کرنے کا حکم ہے اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے کا حکم ہے اس کے نان نفقہ لانے کا حکم ہے اس کو پیار سے لقمہ دینے کا حکم ہے میرے اللہ کا یہاں تو ایسی زیارت کرتے ہیں مار پٹائیاں کرتے ہیں بیویوں کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے ساتھ اپنی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں مگر میں سمجھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ گھر والی کے پاس جا کر اس کو یہ نہ کہنا کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا یہ نہیں ہے وہ خود بخود مل جائے گا بیویوں سے محبت کرنے کا حکم ہے اولاد پر شفقت اور رحمت اور محبت کا حکم ہے یہ مطلب ہے تو ہی تو کا کہ ہر موقع پر میں اللہ کا حکم دیکھوں اللہ کی چاہت دیکھوں کہ میرے اللہ کی عزت چاہت کیا ہے سمجھ میں آ گئی چاہو جلال دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کلمہ پڑھ کے گئے اندر آ کے لال لال کے بڑے بزرگ بنے ہوئے چلے گئے ہاں یہ بزرگ نہیں ہے شیطان ہے ظالم جو لال آنکھوں سے گھر والوں کو گرما گرمی کرتا ہے سختی کرتا ہے یہ شیطان ہے بزرگ نہیں ہو سکتا
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو میرے تن میں بجائے آب و گلا
مانے پانی گل مانے مٹی ہمیشہ کے لیے یاد کر لینا بار بار ترجمہ نہیں بتاؤں گا آب مانے پانی گل مانے مٹی یعنی کہ یہ دنیا داری نہ ہو میرے دل کے اندر دنیا کی حیرت نہ ہو ہاتھ میں میرے مال ہو جیب میں میرے مال ہو دل میں دنیا نہ بسی ہو دل میں صرف آپ کی محبت ہو
اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل
یعنی آپ کی محبت بسی ہوئی ہو میرے دل میں اور محبت کیسے حاصل ہوتی ہے اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے اور کون سا غم اٹھانے سے مال کا غم اٹھانے سے اولاد کا غم اٹھانے سے فیکٹری کا غم اٹھانے سے نوکری کا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کا اللہ کے راستے میں جو گناہ سے بچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہے
اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل
ذرا لذت چکھ کے دیکھو درد دل کی پھر پتہ چلے گا یہ کیا درد ہے ایسا لذیذ اور میٹھا درد ہے کہ ساری کائنات کے غم ایک ہیں پیار تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاں سے برابر ذرا ٹھیک ہو کہ یہ درد کیسے حاصل ہوتا ہے جس دن یہ درد حاصل ہو گیا تو تم اس دن اچھل پڑو گے خوشی سے یا اللہ کیا عجب درد ہے
اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 لا
مزہ نہیں محسوس ہوتا جیسے مزے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حلاوت ایمانی کا وعدہ لیکن کسی شخص کو نہیں آتا لیکن عمل کی توفیق ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے، تو یہ شخص کامیاب ہے. بے فکر رہے، عمل کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچنا ہو اور توبہ استغفار کا وظیفہ ہو، بے فکر کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ضرور منزل کو پہنچے گا.
لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اب اللہ اللہ کی ایک تصویر رہ گئی، وہ بھی دفعہ کر لیں کیا؟ وہ بھی ابھی کر لیں. کون کون بیٹھ رہا ہے؟ چلو جلدی سے ابھی وہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھو بھائی، اس میں ذات کہتے ہیں اس کو، اللہ اللہ اللہ. پہلی دفعہ اللہ کہنے پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، اگر نہیں کہے گا تو گناہ گار. جل جلالہ پہلی دفعہ، اس کے بعد اللہ اللہ کرتا رہے. اب اللہ کا نام کیسے لینا ہے؟ ایسے لینا ہے کہ دل میں یہ تصور کرے، ایک زبان میرے منہ میں ہے تو ایک زبان میرے دل میں بھی ہے. جب میں اللہ اللہ کر رہا ہوں دونوں سے ایک وقت اللہ اللہ، ایک ساتھ اللہ، بس اتنا تصور کافی ہے. اور وہی بات کے دماغ پر بوجھ نہیں، ہلکا دھیان کافی.
اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ اللہ
کرتے وقت ایک دھیان اور رکھنا ہے کہ اگر مسجد میں کر رہے ہیں تو کسی نمازی کو خلل نہ آئے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اتنی آواز، جیسے جیسے انبناٹ ہوتی ہے نا مکھی کی بھی انبناٹ، اتنی آواز کافی ہے، نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ اتنی ہلکی ہو کہ اپنے کانوں کو بھی خبر نہ ہو. اور آس پاس کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، قرآن شریف نہ پڑھ رہا ہو، اور کوئی سو نہ رہا ہو، چاہے گھر میں ذکر کر رہے ہو چاہے کہیں پہ بھی، کسی کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے. اسی لیے ہمارے احرام کی جو مساجد ہیں اس میں اذان کے علاوہ اور جو بھی بیان ہو کچھ بھی ہو اس میں دوسرے گھروں کو آواز جانا جائز نہیں، منع کیا ہے اذان کی آواز کے علاوہ، تاکہ کسی کو آرام کی ضرورت ہو، کسی کو سونا ہو، یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، کوئی دین کی بات کر رہا ہے، اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہاں تو نہیں جا رہی آواز گھروں میں، گھروں میں تو نہیں جاتی یہاں سے آواز جو ہم بات کر رہے ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی شکایت آئے تو اس پہ دھیان رکھنا چاہیے. کسی کے بھی زندگی کے معمولات زندگی میں خلل ڈالنا، اذیت دینا کسی کو حرام ہے، جائز نہیں.
اللہ اللہ اللہ
کر لو آسان ہے.
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا فقیر، پس سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید. گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلی، پس سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو
جو دریا رحم کا قبر سب سالا ہو فخر اولیاء.
قبر سب سالا یعنی سو سال کا کافر بھی اللہ تعالیٰ چاہے اور ان کی رحمت کو جوش آ جائے, رحم آ جائے بندے پر, یہ میرا بندہ کیسا گناہگار کہاں مجھ سے دور کر رہا ہے غفلت میں, وہ چاہیں تو سو سال کے کافر کو اولیاء اللہ کا سردار بنا. ہاں ان کی رحمت سے کچھ بڑی نہیں.
جوش میں آئے جو دریا رحم کا قبر صد سالا ہو فخر اولیاء.
ہمیں آرام آرام اور راحت اور چین سے جینا نصیب فرما دے، اور آخرت میں بھی اللہ ہم آپ سے بلا استحقاق جنت الفردوس میں دخول اولی کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے سوال کو رد نہ فرمائیے گا. اللہ آپ وہ ذات ہے جب کبھی دنیا کا کریم کسی کی حاجت کو لوٹانے میں جو ہے وہ اچھا نہیں اس کو لگتا، کہ اللہ کسی کی وہ حاجت کو لوٹاتا نہیں ہے، اس کی پکار کو نہیں لوٹاتا. آپ تو کریموں کے کریم ہیں اللہ، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرما لے، اور جو کچھ ہم نے مانگا وہ بہت تھوڑا ہے، اے اللہ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے، دونوں جہاں کی خزانے ہم سب پر لوٹا دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنا وفادار اور نمک حلال بنا دے. اے اللہ بے وفائی سے نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میرے دائیں کامل ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہمارے دلوں کو دلوں میں جو بری بد اخلاقیاں ہیں، اے اللہ برے برے اخلاق بری بری عادتیں ہیں، اے اللہ سب کے سب کو اے اللہ سب کیا کامل نصیب فرما دے. اور اللہ ہمیں اخلاق میں حمیدہ سے نواز دے، بہترین اخلاق سے ہمیں نواز دے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں تمام اپنی مخلوق کے ساتھ. اللہ ہمیں بالکل رحمت والا، شفقت والا، حلیم الطبع، رقیق القلب اور رحیم المزاج بنا دے. اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما دے، اور اللہ اپنی رضا پر جینا اور اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، جن کی برکت سے یہ مجالس قائم ہیں. اے اللہ لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ لوگ جو لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اے اللہ سب کے سب کو قبول فرما، محض آپ کی عطا اور مہربانی ہے، اور میرے مرشد کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.